وعن ابي سعيد رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيله ومنهم من يشفع للعسر ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنه رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو فیام کے لیے سفارش کریں گے. فیام کا مطلب یہ ہے لوگوں کی ایک جماعت, اس کا کوئی واحد نہیں آتا ہے. اور یہاں مراد لینے کا اپنے متعلقین کی کئی جماعتوں کی, اپنے تعلق رکھنے والے متعلقین کی کئی جماعتوں کی بعض لوگ سفارش کریں گے. جیسے کہ کوئی بزرگ ہے تو اپنے مریدین کی جماعتوں کی, اس طریقے سے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قبیلے کی سفارش کریں گے. قبیلے کا مطلب یہ ہے ایک باپ کی اولاد کی سفارش کریں گے. جیسے کہ کوئی حافظ ہے, عالم ہے اپنے خاندان والوں کی. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو عصبہ کی سفارش کریں گے. عصبہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 40 افراد کو عصبہ کہا جاتا ہے. تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی بڑی جماعتوں کی سفارش کی جائے گی. یعنی کوئی آدمی بہت بڑی جماعت کی, کوئی آدمی چھوٹی جماعت کی سفارش کرے گا. اور بعض لوگ ایک آدمی کی سفارش کریں گے یہاں تک کہ وہ سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ہر ایک کی شفاعت کے نتیجے میں کل امت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. چلو.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وعدني ان يدخل الجنه من امتي 400 بلا حساب. فقال ابو بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهكذا وحكى بالكفين وجمعهما. فقال ابو بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهكذا. فقال عمر رضي الله عنه دعنا يا ابا بكر رضي الله عنه. فقال ابو بكر رضي الله عنه وما علينا ان يدخلنا الله يدخلنا الجنه. فقال عمر رضي الله عنه ان الله عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنه ببقيه واحد فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه رواه في شريف السنه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 400,000 انسانوں کو بلا حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. اب وہاں مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق تھے, وہ کیا درخواست کریں, زدنا حضور 400,000 تو بہت کم ہے, اور زیادہ فرمائیے اور زیادہ فرمائیے. کیا مطلب, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کی روشنی میں جنت میں جانے والوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی خبر آپ اور زیادہ دیجئے. یعنی حضور جب اللہ نے آپ کو وعدہ کیا ہے تو آپ اور بڑھانے کی درخواست کیجئے, اور اس کی خوش روشنی میں ہمیں اور بڑی خوشخبری دیجئے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر توجہ دے کے کیا فرمایا, وہا کزا. اس کا کیا مطلب, فحسا بکفیہی وجمعہما, دونوں ہتھیلیوں کو جمع کیا اور لپ بھرنے کا اشارہ فرمایا. یعنی اللہ تعالی دونوں ہتھیلیاں بھر کے, لب بھر کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے. یہ 400,000 کے اوپر مزید تعداد. اب یہ جو ہے فرمایا کہ فحسا بکفی, کیا مطلب, تو ایک مطلب تو اس کا یہ لیا گیا ہے کہ باری تعالی جو قیامت کے دن فعل عمل کریں گے, فعل جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کا بلا حساب کتاب, ان کی تعداد متعین طور پر بیان نہیں کی, اور اللہ کے فعل کی حضور نے نقل فرمائی. پیچھے بھی روایت میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ لب بھر کر کے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فعل کی حضور نے نقل فرمائی کہ اللہ اس طریقے سے اپنے لب بھر بھر کر کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین نہیں, بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. نمبر دو, دل کھول کر کے جو سخاوت ہوتی ہے اس کی تعبیر ہے لب بھرنا. کسی کو کہا جب بھائی دل کھول کے دیں گے, لب بھر کے دیں گے, تو یہ ہے کثرت سے کنایا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن بہت بڑی تعداد میں اپنے بندوں کو بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. حضرت ابو بکر نے پھر سے درخواست کی, زدنا یا رسول اللہ, حضور اور مقدار بڑھائیے. قال وہا کزا, پھر چلو بھر کر کے اتنا اور زیادہ, یعنی دو بارہ حضور نے یہی اشارہ فرمایا کہ دونوں ہتھیلیاں ملائی لپ بھرے کا اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑی مقدار میں لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. تو پہلی مرتبہ میں 400,000, دوسری مرتبہ میں دونوں لب بھر کے, تیسری مرتبہ میں بھی دونوں لب بھر کے, یعنی بہت بڑی مقدار کو جنت میں داخل کریں گے. اب حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, حضرت ابو بکر کی اس بار بار درخواست کے اوپر کیا کہہ رہے, دعنا یا ابا بکر, ابو بکر ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, ابو بکر ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, یعنی تم تو بار بار حضور سے درخواست کرا کرا کر کے ایسا لگتا ہے کہ پوری امت کی مغفرت کی بات کروا رہے ہو. اب اگر حضور پوری امت کی مغفرت کی درخواست کر دیوے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایسے ہی معاف کر دے, تو آنے والی امت عمل نہیں کرے گی, سب ایسے ٹانٹیے پہ ٹانٹیے چڑھا کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ تو معافج کرنے والے ہیں نے, پھر کائی کو نماز پڑھنے کی, پھر کیوں روزے رکھنے کے, پھر کیوں عبادت کرنے کی, پھر کیوں گناہ نہیں کرنے کے, کرو گناہ, اللہ تو معافی کرنے والے ہیں. تو آنے والی امت اعمال کے بارے میں غافل کاہل بن جائے گی. اسی لیے ابو بکر بس جتنا ہوئے نا بس اسی پر اکتفا کرو, ورنہ لوگ عذاب سے ڈرنا چھوڑ دیں گے, نیک اعمال کرنا چھوڑ دیں گے, اور اللہ کے وعدے مغفرت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. چھوڑو اس مقدار کو. تو حضرت ابو بکر کیا کہنے لگے, عمر اگر اللہ ہم سب امتیوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے تو تم کو کیا واندہ ہے, وما علیہ گا, عمر تم کو کیا واندہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہم سب امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے تو تمہیں کیا حرج ہے, تمہیں کیا واندہ ہے اس کے اندر, بڑے ہیں آپس کی ان کی گفتگو ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مخلوق کو ایک ہی ہتھیلی میں سب کو جنت میں داخل کر دے, یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر تمام مخلوق کو جنت کے اندر بھیجنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی کف, یعنی پہلے بھی فرما دیا تھا تو کہا وہ لپ ہی اللہ ایسا بھرے کہ تمام مخلوق کو اس میں جنت میں بھیج دے بھی, اللہ تو یہ کر سکتے ہیں. لہذا اس طرح بار بار درخواست نہیں کرنی چاہیے. اب اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جواب کی کیا فرمایا, صدق عمر, عمر نے صحیح سچی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی مرتبہ کے لپ, ایک ہی مرتبہ کی ہتھیلی میں اپنی جمیع مخلوقات کو جنت میں داخل فرما دے وے, اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے دونوں حضرات کے سوال جواب جو ہے برابر برابر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عاجزی, مسکنت, محتاجی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی درخواست کر رہے ہیں کہ حضور اور درخواست کر دو نہیں، حضور اور درخواست کر دو نہیں، یہ ہے مسکنت عاجزی اور درخواست. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا، کہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اپنے منشے کے مطابق جتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے کرے، تسلیم و رضا. تو دونوں حضرات کے جواب کے اندر جو ہے کوئی اشکال نہیں ہے. دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا کہا؟ دعنا یا ابا بکر. تب حضور نے ان کے اس بات پر کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب حضرت عمر نے دوسری مرتبہ کہا کہ بھی کفن واحد، تو حضور نے فرمایا صدق عمر. تو حضرت عمر کے پہلے جواب پر حضور نے کچھ نہیں فرمایا، دوسرے جواب پر حضور نے صدق عمر کا جملہ ارشاد فرمایا. کہا اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خوشخبری اور بشارتوں کا عمل کی ترغیب کے اندر بہت بڑا دخل ہے. کہ کسی عمل کے بارے میں کوئی بشارت ملے، ترغیب ملے، فضائل سنائے جائے، تو اس کی وجہ سے بندوں کو عمل کرنے میں بڑی رغبت ہو جاتی ہے. تو جیسے کہ خوشخبری سنائی جائے کہ بھائی یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھو تو یہ ملے گا، یہ کلمہ دو مرتبہ پڑھو تو یہ ملے گا، تو جو بشارتیں دی جاتی کہ بھائی اس عمل سے اللہ معاف کر دیں گے، اس عمل سے اللہ جنت میں یہ درجہ دے دیں گے، تو اس سے لوگوں کی توجہ اور عنایت عمل کی طرف بڑھ جاتی ہے. لہذا دونوں کے مضمون کا خلاصہ ایک ہی ہے. جی.
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيأمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا قران أما تعرفني أنا الذي سقيت بشربة فقال بعضهم أنا الذي وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى.
نبي كريم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمايا کہ جہنمی لوگ صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے کر دیے جائیں گے. جیسے دنیا کے اندر مالداروں کی گزرگاہ پر، سخیوں کی گزرگاہ پر فقراء صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح جنتیوں کے گزرنے کی جگہ پر جہنمیوں کی صف لگ جائے گی، صف لگا دی جائے گی، اور بالکل سوالی کی شکل صورت میں، جیسے سوالی آدمی ہوتا ہے، ایسی شکل صورت کے اندر یہ جہنمی لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اتنے میں ایک جنتی آدمی گزرا ان لوگوں پر سے، بھیم کا مرجع، یہ جہنمی لوگ جو لائن لگا کے کھڑے ہیں، وہاں سے جنتی گزرا، تو ایک جہنمی بولے گا اس جنتی کو، او مجھے پہچانا نہیں، نیچے منہ کر کے چلا، ذرا دھیان تو دے میری طرف، اما تعریف ہونی، مجھے پہچانتا نہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، جان پہچان ہے، دیکھ ذرا میری طرف، تجھے یاد نہیں میں نے تجھے دنیا کے اندر فلاں چیز پلائی تھی، ایک دن شربت پلایا تھا، ایک دن پانی پلایا تھا، کچھ بھی پلایا تھا، وہ یاد دلائے گا. اور بعض یوں کہیں گے جہنمی، میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، وہ احسان میرا یاد کر، اور احسان یاد کر کے تو جنتی ہے نا، جا اللہ کے پاس میری سفارش کروا. لہذا وہ جائے گا اور اس جہنمی کی سفارش کروا کے اس کو جنت میں لے جائے گا. معلوم ہوا اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو ہدیہ، تحفہ، خیرات، صدقہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کا برتاؤ کرنا چاہیے، تو وہ چیز آخرت میں کام آئے گی. دیکھو اس جہنمی آدمی نے اللہ کے ایک جنتی بندے کو پلایا، وضو کا پانی دیا تو وہ کام آیا، اس کی برکت سے وہ جا کے اس کی سفارش کرے گا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی پر احسان کر کے دنیا میں احسان مت جتلاؤ، چونکہ دنیا میں احسان جتلاؤ گے تو ثواب ضائع ہو جائے گا، لیکن آخرت میں احسان جتلا کے یاد دہانی کراؤ گے تو سفارش میں کام آ جائے گا. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
ان رجلين من دخل النار اشتد سياحهما فقال الرب تعالى أخذهما فقال لهما لأي شيء اشتد سياحكما قال فعلى ذلك لترحمنا قال فإن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقي أنفسكما حيث كنتما من النار فيلقي أحدهما نفسه فيجعلهما الله عليه بردا وسلاما
فيجعلها الله
ويجعلها الله عليه بردا وسلاما ويقول الآخر فلا يلقي نفسه فيقول الرب تعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول ربي إني لأرجو ألا تعيدني فيما بعدما أخرجتني منها فيقول له الرب تعالى لقد رجاؤك فيدخلني جميعا الجنة برحمة الله رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ زیادہ شور مچائیں گے، یعنی جو لوگ جہنم میں گئے ہیں ممن، اس میں سے دو آدمی ایسے ہوں گے کہ وہ بہت بوم براڑے پاڑتے ہوں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی 10 طلبہ کو سزا ہوئی، 8 بیچارے چپ چاپ برداشت کرتے ہیں، 2 معمولی سزا پر بھی زیادہ شور کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہا 2 جو ہے بہت شور مچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں کو نکال کے لاؤ. دونوں کو نکال کے لائے تو اللہ پوچھیں گے کس چیز کی وجہ سے تم دونوں کا شور شرابہ بہت ہو رہا تھا، کیوں بہت چلا رہے تھے بولو. تو کہنے لگیں گے کہ اللہ ہم نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ آپ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما دیوے، یعنی ہمارا شور سن کر کے آپ ہم پر رحم کر دیوے. ذرا سی بھی لکڑی لگے نہیں تو چلانے کا بہت، تاکہ وہ مارنے والے کو رحم آ جاوے کہ ارے مجھ سے بہت زور میں لگ گیا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے کہ تاکہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ آپ کو رحم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، میری رحمت تم دونوں کے لیے یہ ہیں کہ تم دونوں چل کے جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالو، جہاں تھے وہاں چلے جاؤ، جہاں تھے وہاں کے وہاں چلے جاؤ. جاؤ بہت شور کرتے تھے نا، میری رحمت کے لیے جاؤ، رحمت جہاں سے تھے وہیں کے وہیں جاؤ واپس، اب چلے چپ چاپ. تو ایک تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیں گے. اس کے لیے جہنم جو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تسلیم کی وجہ سے، کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تابعدار بنا دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جا واپس جہنم میں تو چلا. اس تسلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو ٹھنڈی بنا دیں گے. معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تو ہر مصیبت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو آگ لگی ہوئی تھی بھوک پیاس کی، لیکن اللہ کا حکم پورا کیا تو زمزم نے ان کی آگ ٹھنڈی کر دی. تو یہ ہیں حکم الہی کی اطاعت پر ہر مصیبت کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور دوسرا کھڑا رہ گیا اور اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ما منع گا، کیوں نہیں جاتا تو جہنم میں اپنے آپ کو، جیسے کہ تیرا ساتھی چلا گیا تو بھی جا، کیوں نہیں جاتا تو؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے تو یقین تھا کہ آپ ایک مرتبہ مجھے جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ جہنم میں داخل کریں گے نہیں، میں تو بہت یقین اور امید سے آیا تھا، جب آپ نے جہنم سے نکلوایا نا تو میں تو اس یقین پر آیا تھا کہ اللہ آپ نکلوا رہے ہیں اب دوبارہ مجھے نہیں بھیجیں گے، اس یقین پر میں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، لَكَرَجَاؤُكَ، تجھے تیری امید کے مطابق عنایت کیا جاتا ہے، جا مت جا جل. بس دونوں کے دونوں ساتھی ایک ساتھ اللہ کی رحمت کی برکت سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں باندھو، امید اچھی یقینی یقین کے ساتھ، تو اپنا مقصد حاصل ہونے میں اس کا بڑا دخل ہے. یقین والی امید پر اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے فضل و کرم और मेहरबानी का मामला हुआ करता है। इसीलिए हमेशा नीयत यही रखने की कि मैं शेखुल हदीस बनूंगा, मुफ्ती आजम बनूंगा, ऐसी नीयत रखने की और अच्छे यकीन के साथ रखने की। अब तुम गड़बड़ी वाली नीयत रखो, अपने क्या करेंगे फारिग होने के बाद? और सब मकतब वक्तब में कहीं पड़ा खाएंगे और क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत अच्छा अमल है मकतब का काम भी, लेकिन नीयत बड़ी बड़ी रखने की। दूसरी बात, एक इश्काल पैदा होता है ना कि रहमती लकुमा, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरी रहमत का तका, हाँ मेरी रहमत तुम्हारे लिए है कि जाओ जहन्नम में जाके गिरो। तो सवाल ये है कि जहन्नम में जाके गिरना ये कोई रहमत है? अल्लाह ने फरमाया ना कि जाओ मेरी रहमत, तुम जहन्नम में जाके गिरो। तो इश्काल होता है ना कि जहन्नम में डालने का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं तो ये कोई रहमत वाला हुक्म है, फिर क्यों अल्लाह ने ऐसा फरमाया? जवाब, यहां अल्लाह ये बतलाना चाहते थे कि मेरे हुक्म की इताअत करो तो मेरी रहमत मिलेगी। अगर मेरा हुक्म है कि जाओ जहन्नम में तो जाओ, उसी में तुम्हारे लिए रहमत है। रहमत का ताल्लुक इताअत से है। अब मैं कहूं कि जाओ जहन्नम में तो जाने का, उसमें तुम्हारे लिए रहमत छुपी हुई है। और दूसरा मतलब ये है कि यहां रहमत से मुराद है मालन रहमत, यानी अंजाम कार तुम मेरी बात को मानोगे तो वो रहमत का जरिया बनेगी। देखो पहला गया जहन्नम में तो वो आग ठंडी हो गई उसके लिए, सलामती वाली हो गई, और दूसरा वहीं खड़ा रहा तो उसकी मगफिरत हो गई। तो इस तरीके से यहाँ माल मुराद है कि जाहिर में जहन्नम में जाने का हुक्म है लेकिन अंजाम कार ये हुक्म है रहमत का। जी हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ तो बहुत बड़ी खाना खराबियां हुई थी। अखबार अल जमीयत की रिपोर्ट में तकरीबन 45,000-50,000 मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बना करके इन्होंने ले लिया था। तो और भी जो लोग जाते थे पाकिस्तान, तो कोई मर्द बिखर गया, कोई औरत इधर हो गई, तो क्या एक मर्द औरत का ऐसा ही मामला हुआ, दोनों बिखर गए शादी के चंद ही दिन बाद। लेकिन वो मर्द किसी बुजुर्ग से बैत हो गया। तो एक दिन उसके पीर साहब ने कहा कि जा फुला बाजार में जाके जीना करके आ, कोई मार्केट बतलाया जहाँ जीना होता था। तो सोचता है कि हजरत कैसे बुजुर्ग आदमी के मुझे वहां कहते हैं कि जा फुला बाजार में ताइफा के पास जीना करके आ। ऐसा नहीं, वो बाजार जहाँ जीना होता था बाजारी औरतें होती, क्या वहां चला जा और वहां जाकर के तेरी जरूरत पूरी कर जा। वो ताज्जुब में कि इतने बड़े अल्लाह के वली इनके हाथ पे मैं बैत हुआ और ऐसा कह रहे। बहरहाल वो गया हिम्मत करके जब हुक्म हुआ तो एक ताइफा औरत से उसने पहले मामला किया। फिर जब उसके पास वो गया तो पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है। यूं करते करते पूछते 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 बात आगे बढ़ी तो पता चला ये वो उसी की बीवी थी जो तकसीम के वक्त मियां बीवी दोनों अलग अलग हो गए थे। तो सिखों ने उसकी बीवी को उठा करके ये जीना वाले मार्केट में लगा दिया था। तो इस तरह दोनों मियां बीवी की मुलाकात हो गई। तो फजर में आकर के हजरत के पैर पकड़ के रोया कि अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी हुआ करती है, वो जो केवे वो मान लेने का। चलो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जहन्नम की आग के ऊपर हाजिर होंगे, यानी पुल सिरात के बाद जो गुनहगार लोग हैं वो जहन्नम में गिरेंगे। फिर उस जहन्नम की आग से नजात पाएंगे अपने आमाल के बकदर, यानी दुनिया के अंदर जैसे जैसे आमाल किए हैं उस आमाल के मुताबिक जहन्नम की आग को पार करना होगा। बाज लोग कुछ वक्त जहन्नम में गिर के जन्नत में आएंगे, बाज लोग आफियत से पार करके जहन्नम में आएंगे, मुख्तलिफ हर एक अपने अपने आमाल के एतबार से। सबसे अफजल कौन शख्स होगा? कलम हिल बसर, जो कलम हिल बरकी, जो बिजली की चमक की तरह जहन्नम को पार कर लेगा, बिजली की चमक की तरह फटाफट जहन्नम को पार कर लेगा। सुम्मा कर रीही, फिर दूसरे नंबर का आदमी वो जो तेज रफ्तार आंधी की तरह जहन्नम को पार करेगा। तीसरे नंबर का आदमी तेज रफ्तार घोड़े की तरह जहन्नम को पार कर लेगा। चौथे नंबर का अफजल आदमी ऊंट पर सवार की तरह जहन्नम को पार कर लेगा। पांचवे नंबर का आदमी तेजी से दौड़ने वाले आदमी की तरह जहन्नम को पार कर लेगा। और आखिरी आदमी कमशी ही, आम तौर पर चलने वाला जिस तरीके से चलता है इस तरीके से चल चल करके वो जहन्नम को पार कर लेगा। जी इमाम दारमी का मजार इमाम बुखारी के मजार से बहुत दूर नहीं है, समरकंद ही के अंदर है इमाम दारमी का मजार भी। जी एक बाग है शानदार, नाशपति और मौसमी संतरे का, उसके बीच में इमाम दारमी का मजार है। और वहाँ जो लोग रहते बता रहे थे कि हम इमाम दारमी के खानदान के लोग हैं, और अखलाक से ऐसा लगा भी जैसे हम पहुंचे तो ताजे ताजे फल तोड़ के टोकरी भर भर के लाके रखे हमारे, खाओ इसको। जी
قال بعض الرواة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال وفي رواية فيها بارق كان من السماء وورداهم فشرب منه لم يكن بعدها أبدا متفقون عليه.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے میرا حوض ہے اور اس کے دونوں کناروں کی چوڑائی جربہ اور ازرح کے مانند ہے، یہ دونوں شہروں کے نام ہیں۔ اب پیچھے اس کی توجہ گزر گئی لیکن یہاں ایک بات اور بتلانی ہے، وہ کیا کہ یہ جربہ اور ازروح دونوں بستیاں بالکل قریب قریب میں ہیں، کوئی دور نہیں ہے، بارڈولی اور ٹین اتنی قریب قریب ہے دونوں کے دونوں، کوئی دور نہیں ہے، بیت المقدس کے قریب میں ہیں دونوں، ایک گھنٹے کا تقریباً دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہاں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے، اصل میں ہے کما بین المدینتی و بین جربہ و ازروح، کہ مدینت المنورہ سے لے کر کے جربہ اور ازروح کا جو فاصلہ ہے اس قدر فاصلہ ہوگا میرے حوض کوثر کے دونوں کنارے کا۔ یہ جو ہے اصل اس طریقے سے مفہوم نکلے گا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں بستیاں ملک شام میں ہیں اور دونوں کے درمیان میں تین رات کا فاصلہ ہے، اسی لیے کہا بازر روار۔ اب تین رات کا فاصلہ مانے تو بھی کیا، 72 کلومیٹر آج کے حساب سے، وہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں کہ واو یہاں سے انکلیشور، کوئی بڑا فاصلہ نہیں۔ اسی لیے یہ کہنے کا کہ اصل میں ہے بین المدین، حضور مدینۃ المنورہ سے وہ جگہ بتلانا چاہتے تھے، جیسے کہ وہ نے کہ بھائی یہاں سے ممبئی، اب اس میں اس بستی کا نام نہیں لیا جو منتہا ہے اس کا نام لیا گیا، یہ بھی امکان ہے اس کے اندر۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہاں جو پانی پینے کے کوزے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جو ایک مرتبہ وہاں پہنچ کر پانی پیے گا کبھی وہ اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا۔ جی
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تكتب لهم الجنة فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم
إلى ابن إبراهيم
خليل الله عليه السلام قال فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء يحمد إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيقول موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك
بس حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وعنہم دونوں سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے میدان میں حساب کے لیے. ایمان والے کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے؟ آخری فیصلے کے انتظار میں. کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ جہنم کا یا جنت کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اس کے انتظار میں. یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد. دیکھو کھانا کھلانے کی دو ترتیب ہوتی ہے. ایک تو یہاں سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اندر جو ہے کھانا تیار کیا, پھر مہمانوں کے سب تشریف لے آئے, یہ کھانا لگ گیا ہے. دوسری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جو اخص الخاص مہمان ہوتے ہیں, حضرت آپ یہیں تشریف رکھیں, آپ کے لیے یہیں کھانا آ جائے گا, یہ زیادہ اکرام ہے. اور جنت میں یہی معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو متقیوں کے پاس پہنچائیں گے تاکہ متقیوں کو زحمت کر کے وہاں جانے کی دوری اور مسافت کو برداشت کرنا نہ پڑے. جنت قریب کر دی جائے گی. تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کے عرض کریں گے اے ہمارے ابا جان, ہمارے لیے جنت کو کھلواؤ. تو آدم علیہ السلام کہیں گے تمہارے ابا کی غلطی کی وجہ سے تو تم لوگ جنت سے نکلے تھے, میں کہاں سے کھلواؤں گا؟ میری غلطی سے تو سب نکلے, اب میں کہاں جنت کھلواؤں؟ میں جنت کھلوانے کا اہل نہیں ہوں. جاؤ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس. ابراہیم خلیل اللہ پہلے سے کہہ دیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں, میں تھا خلیل آج سے پہلے پہلے, انما کنت خلیلا من ورا ورا, میں تھا اللہ کا خلیل آج سے پہلے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ تواضع پر محمول ہے. ورا ورا دو مرتبہ کہنے کا کیا مطلب؟ کا میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے جو اللہ کا قرب مقام مرتبہ آیا وہ جبرائیل کے واسطے سے آیا, کہ جبرائیل امین میرے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ایک قدم آگے ہیں, چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا تھا, زویت اور زیارت نہیں ہوئی لیکن بلا واسطہ کلام ہوا, اس لیے وہ مجھ سے ایک درجہ آگے. میرے اور اللہ میں تو جبرائیل واسطہ, لیکن موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جبرائیل کا واسطہ نہیں, کلام میں. اور دوسرے ورا کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دو قدم آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور اللہ کا کلام بھی سنا بلا واسطہ. معراج کے اندر دیدار بھی کیا اور بلا واسطہ کلام بھی سنا, اسی لیے گویا وہ مجھ سے دو قدم آگے ہیں. جاؤ ان کے پاس, میرے پاس مت درخواست کرنے کے لیے آؤ. یہ ایک تواضع ہے. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو موسیٰ کہیں گے میں جنت کھلوانے کا اہل نہیں ہوں. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ اللہ کے کلیمے اور اللہ کے روح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. فَيَقُومُ, حضور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے, اللہ اب جنت کھلوا دو. اللہ اب ان لوگوں کو نجات دے دو. فَيُؤْذَنُ لَهُ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی جائے گی. تو حضور کو اجازت دے دی جائے گی کہ چلو اب ان کی وجہ سے جنت کھول دی جائے, ان کی وجہ سے حساب کتاب شروع کر دیا جائے. دونوں موقع پر حضور آگے تشریف لائیں گے. گویا کہ اخیر میں دنیا کے انسان اس جگہ پہنچیں گے جہاں پہنچ کر ان کا مقصد پورا ہوگا. مقصد ہے حساب شروع کروانا, مقصد ہے جنت کھلوانا. یہ مقصد پورا ہوگا کہاں؟ جہاں اخیر میں جائیں گے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر. اور یہاں نام محمد لیا گیا, گویا کہ جن کی حمد اور تعریف ظاہر میں بھی ہے اور باطن کے اندر بھی ہے. گویا جو مقام محمود پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کر کے بندوں کی سفارش کریں گے. یہ ہے اس کا حاصل اور خلاصہ. وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ, اور امانت داری اور صلہ رحمی کو شکل صورت دے کر کے فَيُقَامَانِ فَيَقُومَانِ, یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے پل صراط کے دائیں اور بائیں طرف. یعنی امانت داری کو بھی اللہ ایک شکل دیں گے اور صلہ رحمی کو بھی ایک شکل دیں گے. کوئی اچھی شکل دیں گے انسان کی, فرشتے کی, کوئی بھی شکل دیں گے. اور یہ دونوں کے دونوں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے رہیں گے, یعنی جتنے امانت دار لوگ ہوں گے ان کو پار کرنے میں مدد کریں گے, خیانت کرنے والے کو دھکے مار کے گرائیں گے, صلہ رحمی کرنے والوں کو پار کرنے میں مدد کریں گے, قطع رحمی کرنے والوں کو دھکے مار کے گرائیں گے. یہ دونوں کے دونوں وہاں آجو باجو کھڑے رہ جائیں گے. فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ, تم میں سے سب سے افضل لوگ بجلی کی طرح پول پر سے گزر جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے انبیاء مراد ہے, لیکن دوسرے شعرا کہتے ہیں کہ نہیں, صلحاء اور اولیاء بھی مراد ہے. قال قلت بأبي أنت وأمي, رابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, میرے ابا اور اماں آپ پر قربان ہو. صحابہ کتنے ادب سے بولتے تھے, حضور میرے ابا اماں آپ پر قربان, یعنی میرے ماں باپ کو آپ کی محبت میں قربان کر سکتا ہوں. سب سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ. وہ حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, حضور کی محبت سب سے زیادہ ہو تب آدمی کا ایمان کامل ہوا. تو ایو شیئن کمر البرقی, میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز, کیا چیز ہوگی بجلی کی طرح گزرنے کی, یعنی بجلی کی طرح گزرنا یہ کیا چیز ہوگی حضور, ذرا سمجھاؤ ہم کو. جی بعض روایت میں عجیب مضمون آیا ہے کہ جب محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا یا محمد, جیسے پیچھے شفاعت کی روایت میں گزرا, تو کہا میدان قیامت میں جتنے محمد نام کے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو اپنے ایک مخصوص بندے محمد کو یا محمد کے پکارا ہے, تم کیوں سب کھڑے ہو گئے؟ اشتراک اسمی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میرے نبی کے ساتھ نام میں تم کو شرکت ہے تو اب میری رحمت یہ گوارا نہیں کر دی کہ میں تم کو ایسے ہی بٹھا دوں, جاؤ اس نام کی برکت سے تمہاری سب کی مغفرت کر دی. اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہے لیکن بہرحال فضیلت کے باب میں چلتی ہے. جی اب گانڈے جیسے نام رکھے کہ بادشاہ جیسا منہ, یہ کوئی نام رکھنے کی چیز ہے؟ اس سے بہتر محمد احمد ایسا نام رکھو, شاہ رخ کا کیا مانا ہوتا ہے. جی چلو
ثم كما ذي الخير وشتى الرجال
تدري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعرف أعمال العباد.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کیسے جاتی ہے اور آتی ہے پلک جھپکنے کے اندر؟ اس طریقے سے افضل ترین لوگ پلک جھپکنے میں پل صراط کو پار لے کر لیں گے. پھر دوسرے نمبر کے لوگ تیز آندھی کی طرح, پھر تیسرے نمبر کے لوگ پرندے کی طرح, چوتھے نمبر کے لوگ سوار کی طرح. تجری بہم اعمالہم, ان کے اعمال کی طاقت ان کو آگے بڑھائے گی, یعنی جتنے زیادہ نیک اعمال اتنی سپیڈ قیامت کے دن ہوگی. اور تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے ہوں گے, حضور فرما رہے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور میں کیا کہوں گا, اے اللہ میری امت کو سلامت رکھو, اے اللہ میری امت کو سلامت رکھو, یہ میں کر کہتا ہوا ہوں گا. حضور وہاں ہوں گے. یہاں تک کہ بعض بندے ایسے آئیں گے, تعجیز اعمال العبادی, کہ بعض بندے ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال ان کو عاجز کر دیں گے, اعمال عاجز کر دیں گے. یعنی بعض انسان پل صراط پر ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال اتنے کمزور ہوں گے, اتنے کم ہوں گے کہ جس کی مدد سے وہ پل صراط پار نہیں کر سکیں گے, تو وہ بیچارے بہت مغموم بیٹھیں گے. اللہ ہمارے اعمال تو بہت کمزور, ہمارے اعمال تو بہت کم, ہم کیسے پل صراط پار کرے, وہ مغموم ہوں گے. حتی یجیء الرجل فلا یستطیع السیر الا ضعفا, یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا وہ اعمال کی کمی کی وجہ سے چل نہیں سکے گا مگر گھسٹ کر کے, یعنی اعمال اتنے ہے ہی نہیں کہ وہ چل کے پل صراط پار کرے, بس چھوٹے بچوں کی طرح سورین پر گھسٹ کر یا لولے لنگڑے فقیروں کی طرح سورین پر گھسٹ کر وہ پار کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا. تو ایسے بھی ہوں گے بالکل اعمال کے اعتبار سے کمزور لوگ. وقال ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا, وفی حافتی الصراط کلالیب معلقۃ مامورۃ, کہ پل صراط کے دونوں کناروں پر آنکڑے لوہے کے ہوں گے, لٹکے ہوئے ہوں گے, اور ان کو حکم دیا گیا ہوگا. کیا حکم دیا گیا ہوگا؟ اللہ نے جن جن لوگوں کے لیے کہا ان کو پساؤ اور پھنسا کے گراؤ جہنم میں, زخمی کرو, یعنی وہ آنکڑوں پر بھی اللہ کا حکم ہوگا, وہ سلیے بھی اللہ کے حکم کے مامور ہوں گے. اللہ کا حکم جس کو ہوگا اسی کو وہ چبھیں گے, اور جس کو حکم نہیں ہوگا اس کو وہ چبھیں گے نہیں. تا خزومن امیرت بھی, یہ لوہے کے آنکڑے پکڑ لیں گے اس کو جس کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا. اب پل صراط پر گزرنے والے فمخدوش ناجن, بعض لوگ زخم کھا کے بھی پار کر ڈالیں گے, وہ مقردسن فی النار, بعض لوگ ہاتھ پیر بندھے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. والذی نفس ابی ہریرت بیدہ, اور اس ذات کی یعنی اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے, جہنم کی گہرائی 70 سال کے برابر ہے. یعنی کوئی آدمی 70 سال تک گرتا چلا جائے, اتنی گہری ہے جہنم. آج دیکھو کتنا ہی گہرا کنواں ہو, اوپر سے کوئی کودے تو 10 سیکنڈ میں, 15 سیکنڈ میں, 20 سیکنڈ میں نیچے پہنچ جاتا ہے. اب یہ جہنم کی نیچے کی گہرائی 70 سال کے برابر, اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک اس کی گہرائی ہوگی. جی
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم التعاذير كلما تعاذروا قال إنه ضوابيس.
اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک محاورہ سمجھو. ہمارے محاورے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, کوئی ماشاءاللہ تندرست آدمی ہو پوچھے کسی کی خیر خبر کہ بھائی وہ فلاں آدمی کیسا ہے, وہ ماشاءاللہ تندرست ہے ایک دم ہرا بھرا, तो लोग क्या कहते हैं, चिबड़े जैसा है, ऐसा कहते हैं हमारे उर्फ में, शायद आप लोगों ने सुना होगा ये उर्फ। बस ये उर्फ इस हदीस से निकला हुआ है। देखो हदीस में क्या फरमाया, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अनु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग से एक ऐसी कौम निकलेगी शफाअत की बरकत से कि वो खीरे और ककड़ियों की तरह होंगे। पूछा हमने कि ये सारीर क्या लफ्ज है। देखो एक ही लफ्ज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते एक ही चीज के वास्ते, तो उसकी तशरी में फरमाए इन्नहु दगाबीतु, दुकबूस की जमा। क्या मतलब, इस तशबी के मुख्तलिफ मतलब है। नंबर एक, ककड़ी, खीरा, चिबड़ा, जिस तरीके से कैसा भरा भरा तरोताजा होता है, तो कहा ये जहन्नम से निकलने वाले को अल्लाह अपने फजल से तरोताजा बना के जन्नत में भेजेंगे। दूसरा मतलब तशबी का, दूसरी सब्जियों के मुकाबले के अंदर ये खीरा और ककड़ी ऐसी है बहुत जल्दी से बढ़ती है, बहुत जल्दी। बारिश के दिनों में उसके बीज डालो, बारिश के अय्याम में बेला भी निकलेगा और चिबड़े लगते भी हो जाएंगे और जो है उसको खाना भी शुरू कर देते हैं लोग, बहुत तेजी से उगते और बढ़ते हैं। तो कहा ये आदमी जहन्नम में काले कोयले जैसा हो गया था, अल्लाह नहरे हयात में डालेंगे तो वो जल्दी 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 वो गोरा खूबसूरत तरोताजा बन के खुदा की जन्नत में चला जाएगा। ये दो एतबार से हदीस में तशबीह है। चलो यशफाओ की खिरात भी है। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, कयामत के दिन तीन किस्म के लोग सिफारिश करेंगे, गुनहगारों की सिफारिश तीन किस्म के लोगों को मिलेगी। नंबर एक अंबिया और रसूलों को, नंबर दो उलमाए उम्मत को, और नंबर तीन शहीदों को। ये बर तरीका बयान है, याद रखना। यानी सिफारिश करने में पहला हक ये तीन जमात को दिया जाएगा, अव्वल हक नबियों को, दूसरा हक उलमा को, और तीसरा हक शहीदों को। वरना दीगर औलिया और सुलहा भी शफात करेंगे, लेकिन ये इस्तेहकाक में अव्वलियत को बतलाना है। अभी सदीस पर गौर करो, पहले नंबर पर नबी, दूसरे नंबर पर उलमा, और तीसरे नंबर पर शोहदा। इसी से मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल किया है कि शहीदों के मुकाबले में उलमा का दर्जा ऊंचा है, इसीलिए कि वो हदीस में आता है ना कि कयामत के दिन शहीदों का खून और उलमा के कलम की रोशनाई को अल्लाह तराजू में तोलेंगे। तो जिस कलम से उन्होंने इल्म लिखा वो रोशनाई ज्यादा वजनदार हो जाएगी शहीदों के खून के मुकाबले के अंदर। जी इसलिए खूब लिखा करो। जी अब तो लिखने का रिवाज ही खत्म हो गया है। मेरे हर साल की कापियां मेरे पास है, अरबी अव्वल से इफ्ता तक की। तिर्मिजी शरीफ जिल्द अव्वल के सबक की कापी में मैंने तकरीबन 2800 सफात लिखे हैं सबक में। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तिर्मिजी अव्वल पढ़ाते थे दारुल उलूम में, सिर्फ जिल्दे ओवल की कापी मेरे पास 200 सफात की तकरीबन 13 कापियां मेरे पास मौजूद है और एक एक्स्ट्रा है। लफ्ज ब लफ्ज कापी लिखी है उस्ताद की तकरीर की, और डाभिल के जमाने की भी सब कापियां मेरे पास, सियाह सित्ता की। हजरत मुफ्ती अहमद साहब जिल्दे सानी पढ़ाते थे तो पूरी लफ्ज ब लफ्ज में तकरीर लिखता था, सारी कापियां मौजूद है, जलालैन की, मिश्कात की, दौरे के साल की। अब तो लिखते ही नहीं तलवा। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा भी पढ़ी मैंने मुफ्ती साहब से देवबंद में, उसकी भी कापी है। तो उलमा की रोशनाई तोली जाएगी तराजू के अंदर, इसलिए लिखने की आदत डालो इल्म की बातें। चलो
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعد
یہ سیگوں کو کیا کرنے کا، اصل وزن والے سیگے سے ملا کے مشق کرنے کے تو سیگا آسان ہو جاوے. اکرم دو عادت تو جی یہ باب جنت کی صفت کے بیان میں کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں جنتیوں کو ملے گی. دوسری چیز اس باب میں کیا آ رہی ہے، جنتیوں کی صفات، جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے، کپڑے کیسے ہوں گے، بدن کیسے ہوں گے، یہ دو چیزوں کے بیان میں یہ باب ہے. پہلے سمجھو لفظ جنت. جن کے معنی آتے ہیں ڈھانپنے کے اور چھپ جانے کے. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، یعنی جب رات چھا گئی اور رات نے دن کے اجالے کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا. اب یہی مادہ سب جگہ چلے گا. جن، جن کو جن اس لیے کہتے کہ نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. جنین اس لیے کہ جنین رحم مادر میں ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. جنت انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جنت. جنون جس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے وہ بھی چھپ جاتی ہے، اسی لیے جن وہی مادہ سب جگہ چلے گا، جن والا مادہ. جنت میں، جنات میں، جنون میں، جنین کے اندر، سب جگہ یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. اور جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اس قدر درخت ہے ہرے بھرے گھنے گنجان کہ زمین ہی نظر نہیں آتی. جہاں درخت کم ہو زمین نظر آتی ہے، اور وہاں ہریالی، ہرے بھرے درخت اتنے کہ زمین نظر نہیں آئے گی، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. یا یہ کہ جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. یعنی ایسی عین یعنی ذات کسی آنکھ کو دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملی. ایسی چیزیں میں نے میرے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہے. ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ایسی صفات نہیں سنے، اور کسی بشر کے دل پر اس کی حقیقت کا گزر بھی نہیں ہوا. کسی بشر کے دل پر ایسے حقائق کا گزر بھی نہیں ہوا.